گئی ہے اس علاقے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور زیادہ تر جو علاقہ ہے جنگلات پر مشتمل ہے، اور وہاں پہ ملیٹنٹس کو چھپنے کے لیے بالکل آسانی ہے دیگر علاقوں کی نسبت. اور فورسز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وادی تیرہ ہمارے لیے بہت بڑی چیلنج بن گئی ہے، اور یہ جب ساتھ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے ٹرائبل ایریاز میں ملیٹنٹس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. لیکن اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہے، فورسز کی بھی کافی مزاحمت کا سامنا ہے کچھ علاقوں میں، اور جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، دو تین دن پہلے، اس میں شامل ہے سنڈافال ہے، تورا درہ ہے اور مہربان کے لیے ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ملیٹنٹس کے یہ جل رہے ہیں، اور خاص کر لشکر اسلام کے حوالے سے یہ کافی مشہور رہے ہیں. وہاں پر ان کے ٹھکانے بھی تھے، ان کے حکام کے مطابق کچھ ٹریننگ سینٹرز بھی تھے، لیکن ان کو یہ کیپچر کی گئی ہے اور یہ حکام بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے. وہ کہ مزاحمت کا بھی سامنا ہے فورسز کو، لیکن فورسز اب بڑھ رہی ہیں مختلف علاقوں میں جو صوبہ نگرہار کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پہلے فورسز کی رسائی بالکل ناممکن تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن میں جو تیز آ گئی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ملیٹنٹس کے جو بڑے بڑے ٹھکانے ہیں، اہم ٹھکانے ہیں، ان پر فورسز کی گرفت مضبوط ہو جائے گی.
اچھا جی، اور اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض ہیں جو سینئر صحافی ہیں. محمد ریاض، یہ بتائیے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آج بھی جو واقعہ ہوا ہے اس میں جنگجوؤں نے آخنزادہ چٹان کو نشانہ بنایا اور وہ بال بال بچ گئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت جنگجو ٹارگٹ پر جو ہیں وہ نشانہ کر رہے ہیں، اور کل لیاری کے علاقے میں انہوں نے پی 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 کے ایک رکن صوبائی اسمبلی جاوید ناگوری کو بھی نشانہ بنایا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جنگجوؤں کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
نہیں، دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک ہدف تھا، وہ یہ تھا کہ یعنی جو ان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ تو یہ تھا جی کہ یہ افغانستان کے میں روس کے خلاف جہاد کر رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ طالبان کے ساتھ مل گئے. جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے سامنے کیا رہ جاتا تھا سوائے اس کے کہ وہ فورسز جو کل دن تک ان کو استعمال کرتی تھیں، اب یہ ان کے خلاف پلٹ گئے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ یا وہ تمام فورسز جو کہ اس ملیٹنسی یا ان ملیٹنٹس کے خلاف ہیں، اب ظاہر ہے یہ انہی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ جو دور تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی ان کی جو رہنما تھی اس کو مارنے میں جو ہے ملیٹنٹ جو ہے گروپ یہ شامل تھے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا. تو وہ وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر اور خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ جو تھے ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے اقدامات کیے ہوئے تھے. شہروں میں حکومت یا دیگر علاقوں کے اندر تو وہ ان سیاسی جماعتوں کو، یہ سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بناتے تھے، لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد سوات آپریشن کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا سارا جو ہے فوکس جو ہے یہ ساری فورسز جو ہے اکٹھی ہو گئی تھی سوات میں. جب سوات میں آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد یہ اسپریڈ ہوئے ادھر ادھر علاقوں میں یہ نکل گئے. اور جب ان کو بارڈر کے دونوں سائڈ سے جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی پاکستانی سائڈ سے بھی اور افغانستان کی سائڈ سے بھی، تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ ایک ان کے سامنے ایک راستہ رہ گیا تھا کہ جی اب لڑنا ہے. تو اب اس لڑائی کے اندر انہوں نے پھیلاؤ اس انداز سے آیا کہ جب آپریشن کے نتیجے میں یہ لوگ وہاں سے نکالے گئے تو یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آ گئے، بالخصوص کراچی میں جو ہے ایم کے ایم اور دیگر لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے واویلا کرتے رہے کہ جناب وہاں پر جو ہے ان کا سامنا طالبان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جہاں پر ابھی آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے باجوڑ کا، تو باجوڑ جو ہے وہ یعنی جنوبی اور شمالی وزیرستان کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ٹھکانہ رہا ہے. ماضی میں جو ہے طالبان کے رہنما پہلے جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے، مولوی فقیر محمد صاحب، وہ جو تھے وہ اس علاقے سے جو ہے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے کے طالبان کے ساتھ مل گئے تھے. پھر بعد میں جب وہ یہاں سے بارڈر کراس کیا تو ان کے بارے میں یہ رپورٹس آئیں کہ جو ان کو افغانستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ظاہر ہے طالبان کو تو ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا ایک بیس ہے اور ان کے سامنے ایک مقصد ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اب ان کے سامنے کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ جی اب ان کے بعض لوگوں نے خاص کر جب القاعدہ اس سلسلے میں آ گئی تو انہوں نے اس تمام صورتحال کو انٹرنیشنلائز کر دیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے مختلف علاقوں میں جہاں پر بھی ان کو ان مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی یہ وہاں چلے جاتے تھے, جس میں چچنیا تھا, جس میں رشیا کے بعض علاقے تھے, جس میں سنکیانگ چین کا علاقہ تھا, جس میں اور جگہ تھی. تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یا پاکستان کے وہ لوگ جو کل دن تک ان کے ساتھ تھے وہ اب ان کو ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں یہ جو آپریشن ہے اس آپریشن کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ صفایا کیا جائے.
لیکن جی جی اور محمد ریاض آپ نے بہت ہی ایک اچھی اور دلچسپ بات کی کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی پچھلے دور میں اور جس میں آپ نے پیپلز پارٹی کا خصوصی طور پہ نام دیا, اب وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور موقع پاتے ہی جو ہیں ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. انوار اللہ خان آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ بہت سارے جنگجو سرحد پار جا کر افغانستان میں اس وقت تشدد کر رہے ہیں. افغانستان کی حکومت نے شکایت کی ہے پاکستان کے ساتھ کہ جو شمال میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں پاکستانی جنگجو بڑی تعداد میں شریک ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
بالکل جی, یہ تو آپ نے بہت زبردست کوشچن اٹھایا. یہ نہ صرف میرے خیال میں ابھی افغانستان کی طرف سے بھی کئی بار اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہے, لیکن زیادہ تر شکایتیں میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے, کیونکہ جنرل راحیل شریف کے وزٹ کئی بار کیے کابل کے اندر. تو اس کا یہ شکایت رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ طالبان کے جو لوگ جو فرار ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کافی سہولیات مل گئی ہیں اور ان کو ٹھکانے بھی دی گئی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بارڈر پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ تو شکایتیں دونوں ممالک کی طرف سے آ رہی ہے, اور یہ بھی طے پایا گیا تھا کہ جو مطلب ملیٹنٹس لوگ ہیں ان کے خلاف مشترکہ طور پر کاروائی کی جائے گی, اور یہ یہی نتیجہ تھا کہ گزشتہ دو ماہ پہلے افغانستان کی صوبہ سنگن کے کچھ علاقوں میں افغان حکومت نے بہت بڑی کاروائی کی ملیٹنٹس کے خلاف, اور یہ وہ ملیٹنٹس تھے جو وہاں پر پاکستان کے مختلف علاقوں سے گئے تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے رہ رہے تھے. تو یہ کاروائی کے بعد پاکستان کی بھی اس طرح کے اعتماد مل گیا تھے, لیکن اب بھی یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پر بدستور موجود ہیں سنگن کے علاقوں میں ہیں, نگرہار میں ہے, تو یہی وہ لوگ ہیں. میرے خیال میں یہ تو اور لوگ نہیں ہیں نا کہ یہ فرار ہو گئے, ابھی یہ پاکستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں, اور جو اور جو ایریاز ہیں شمالی علاقوں کے اندر وہ بھی طالبان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ میرے خیال میں پاکستانی وہ لوگ ہیں جو آپریشن کی وجہ سے مومن ایجنسی باجوڑ اور دیگر علاقوں سواد سے بھی مولانا فضل اللہ جو کہ کسی کا آدمی جو چیف ہے وہ بھی فرار ہو گیا ہے, وہ بھی اپنے ساتھ سے ہمراہ کنل میں موجود ہے. تو یہ بھی افغان گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کر کے ان کو پاکستانی آفیشل یا اس طرح کے جو انتظامات بنتے ہیں کہ حوالے کرے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملیٹنٹس کے وہاں پر موجود بھی دونوں علاقوں اور خاص کر جو بارڈر ایریا ہے ان کی سلامتی کے لیے بدستور خطرہ ہوگی.
اچھا جی, بہت شکریہ انوار اللہ خان. آئندہ امید ہے کہ ہم آپ کو اسکائپ پہ لیں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے باجوڑ سے سینئر صحافی انوار اللہ خان. محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کل غالباً افغان حکومت اور طالبان رہنماؤں کے درمیان قطر میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا. बताया जाता है कि ये 2 दिन ये बातचीत चलेगी, और ये हमने सुना है कि अफ़गानिस्तान से एक डेलीगेशन जाएगा, जबकि तालिबान जो वहाँ मुकीम हैं कई सालों से, उनके कोई 12 अरकान इस मीटिंग में शरीक होंगे। हमारे साथ इस वक्त सियासी तज़ियाकार मोहम्मद रियाज हैं और हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रिगेडियर और दिफाई तज़ियाकार सैद नज़ीर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस दूसरे मौजू पर आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
अफगानिस्तान की हुकूमत, आला अमन कौंसल और तालिबान के नुमाइंदों के माबैन कतर में बातचीत होने जा रही है, जिसे पाकिस्तान में मुबसरीन और कानून साज जंग से तबाहाल मुल्क के लिए एक नेक शगुन करार दे रहे हैं। बताया जाता है कि ये बातचीत दोहा में इतवार और पीर को होगी, जिसके बारे में तालिबान का कहना है कि इसे हरगिज अफगान हुकूमत के साथ मुजाकरात न समझा जाए। इस बातचीत को हुकूमत और तालिबान के माबैन इख्तलाफात कम करने की कोशिश से ताबीर किया जा रहा है। अफगान सदर अशरफ गनी गुज़श्ता साल बरसर इक्तदार आने के बाद से बारहा ये कह चुके हैं कि वो मुल्क में क़याम अमन के लिए तमाम फरीकैन को मुजाकरात की दावत देते हैं, और 2 रोज कबल भी उनका ये बयान सामने आया था कि वो तालिबान को मुल्की आइन के दायरेकार में रहते हुए कौमी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त और उनसे मुजाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन तालिबान का मौकफ रहा है कि जब तक अफगानिस्तान से तमाम बैन अलावामी फौजें निकल नहीं जाती, वो काबुल से मुजाकरात नहीं करेंगे। आला अमन कौंसल के नायब सरबराह अताउल्ला लुदिन ने काबुल में सहाफियों को बताया कि इस बातचीत में 20 रुकनी वफ्द हुकूमत की नुमाइंदगी करेगा और इसका मकसद फरीकैन में बराह रास्त मुजाकरात की राह हमवार करने की कोशिश है। पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए अफगानों की ज़ेरे क़यादत होने वाले किसी भी अमन अमल की हिमायत करता है। पाकिस्तान की सेनेट में कायदे ऐवान राजा ज़फ़रुल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
तो अब ये चीज़ बहुत तक़वियत पकड़ रही है कि अमेरिका के जाने के बाद अगर तालिबान ने एक भरपूर कार्रवाई शुरू की, तो आया जो ट्रेनिंग अफगानिस्तान की मुसल्लह फौज को अमेरिकन ने दी थी, तो आया वो काफी रहेगी कि वो उनको अपने काबू में रख सकें या वो बिल्कुल ही रन ओवर न कर जाएं। अब इस मरले के ऊपर अगर फ्रीकैन की तरफ से कोई इंडिया मिलता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद भी और इर्द गिर्द के लोग भी ये चाहेंगे कि ये मामला बातचीत के जरिए से तय करने की कोशिश करनी चाहिए।
सीनियर तज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि फरीकैन में बातचीत खुशाइंद है, लेकिन इसके नतीजा खेज होने के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा।
गुफ्तगू आमने सामने क्या होगी, किस एजेंडे पे बातचीत की जाएगी, क्योंकि तालिबान ये चाहेंगे कि उनको ऑफर दी जाए और तालिबान का क्या जवाब होगा। तो हम इस स्टेज पे यही कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि काबुल हुकूमत और तालिबान के कुछ ग्रुप्स के दरमियान बातचीत के आसार काफी वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे ये नहीं कहा जा सकता कि इन डायलॉग से क्या नतीजा हासिल होगा, क्योंकि इस तरफ दोनों तरफ से कोई इशारा नहीं है कि किस किस्म के फ्रेमवर्क पे वो बात करेंगे, लेकिन हमें ये इंतजार करना हो।
गुज़श्ता साल के अवाखिर में तमाम बैन अलावामी अफवाज तकरीबन 13 साल बाद अफगानिस्तान से अपने वतन वापस जा चुकी हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी माहदे के तहत वहाँ 12,000 फौजी मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत अमरीकी अहलकारों की है। ये फौजी मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी में मावनत के लिए यहाँ मौजूद हैं। तालिबान ने हाल ही में अपनी कार्रवाइयों को महमेज करने का ऐलान करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हलाकत खेज हमले भी किए हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, तो जैसा कि आपने सुना, ये रिपोर्ट नासिर महमूद ने भेजी थी। और इस वक्त हम चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के साथ मुंसलिक दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर सैद नज़ीर की तरफ। ब्रिगेडियर सैद अनकरीब हमारे साथ होंगे, लेकिन मोहम्मद रियाज, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ये बताइए कि कहा यह जाता है कि जो तालिबान पाकिस्तान में हैं, इन पर अभी तक जो असल कंट्रोल है वो पाकिस्तानी फौज का है। इस वक्त जब आपके इल्म में है कि तालिबान और अफगान अहलकारों के दरमियान कतर में बातचीत होने जा रही है, तो पाकिस्तान की जो फौज है वो किस हद तक तैयार नजर आती है कि तालिबान वाकई इसमें शरीक होकर बातों का को आगे बढ़ाएं? जी मोहम्मद रियाज।
जी जी जी, मैं जो हाँ, इसमें ये है कि ये काफी कुछ अर्सा पहले जो है, जब काबुल हुकूमत और इस तालिबान के दरमियान जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त ये इस वजह से तातल का शिकार हो गए कि तालिबान ने जो है वो अपना जो है वो झंडा जो है वो मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया, जिससे ये लगता था कि वो जो इस वक्त जो है सिटिंग गवर्नमेंट है उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद जो है ये दो रोज तक की ये जो प्रैक्टिस रही वहां पर, फिर वो उसके बाद से जो है ये खत्म हो गई और कतर इसको होस्ट कर रहा था। लेकिन अब दोबारा जो है अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब के आने के बाद से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि ये मामलात जो है इन सबको मामलात को जो है बातचीत के जरिए हल किया जाए। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है एक मुशावरत के लिए जो है वहाँ पाकिस्तान की जो पख्तून क्यादत थी, जिसमें असलम जारवाली साहब थे, जिसमें महमूद चकरी थे, जिसमें आफ्ताब शेरपाव थे, तो काबुल में इन लोगों से भी एक मुलाकात की थी, क्योंकि ये वो लोग थे कि जो तालिबान की जो है कार्रवाइयों का निशाना भी बने इनके लोग। तो अब ये है कि एक बड़े वसी पैमाने के ऊपर इसको इस अंदाज से लोग देख रहे हैं कि अगर तालिबान जो है वो मुस्तकबल में जो है वो जो पार्लियामेंट सियासत है, अगर वो उसका हिस्सा बनते हैं, अगर वो अफगानिस्तान में आते हैं और वो जो है वहाँ के इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, तो उससे कम अज कम एक चीज तो ये हो जाएगी कि ये जो एक इरेगुलर किस्म का जो सिलसिला है और ये जो गोरिल्ला वार है, हिट एंड रन वाला सिलसिला, इससे कम अज कम जो है वो उनको निजात मिल जाएगी। क्योंकि अभी तो इस वक्त तो ये है कि तालिबान की कार्रवाइयों का किसी को कब अज वक्त पता नहीं होता। वो कभी कोई एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर कोई एक ऐसा बड़ा जो है सिलसिला कर देते हैं, जिसके बाद से जो है फिर रेगुलर फोर्सेस को उनको का पीछा करना पड़ता है।
जी जी, लेकिन मोहम्मद रियाज, आपके भी इल्म में है कि ये लोग तालिबान जो कि इस वक्त जमीनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये कुछ नौजवान हैं, जबकि वो लोग, वो अफगान जो इस वक्त कतर में हैं, वो पुरानी जिसे कहते हैं तालिबान के विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो लोग जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, वो जो कयादत बैठी हुई है कतर में, उनकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे?
देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की आदत है, वो अफगानिस्तान में कुछ अरसा उन्होंने इख्तदार में गुजारा है और उनको जो है वो रमूज मुमलिकत जो है उससे कुछ वाकफियत है, और जब उनकी हुकूमत जो है वो खत्म हो गई 9/11 के बाद, तो उसके बाद जाहिर है उनकी जानब से एक रिएक्शन जो है वो फितरी था और वो उस रिएक्शन का इजहार वक्तन करते रहे। अब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो थे वो उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। अब ये कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनमें और इस साइड के तालिबान जो है उनमें एक फर्क है, वो तो एक अपने मुल्क अंदर जो है अपनी मर्जी का जो निजाम है उसके निफाज के लिए और जो उनसे इक्तदार छीना गया है उसको रिक्लेम करने के लिए जो है वो लड़ते रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान की इस साइड पे हैं, ये लोग उनके सपोर्टर तो थे, लेकिन ये था कि ये अपने हाथ क्या नाफिज करेंगे, ये सवाय इसके कि ये जो फौजी कार्रवाइयां थे वो करते थे और उसमें ये खुद भी मरते थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी मारते थे। लेकिन ये कि क्योंकि मेरा जाती ख्याल नहीं है कि इस साइड के जो तालिबान हैं वो कोई असरअंदाज होंगे, अफगानिस्तान के अंदर के जो तालिबान हैं वो बहरहाल वो मुल्ला उमर या उनके साथियों के वो ताबेई हैं, क्योंकि जो वक्तन फवक्तन उनके बयानात आते रहे हैं, उन बयानात से ये वाजे होता रहा है कि उनका हदफ जो था वो अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इन्हला था और अगला मरहला उनका वहां की हुकूमत के साथ जो भी मुजाकरात करने थे या जैसे भी मामला तय करने थे जिस भी अंदाज में, वो बात की बात थी। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि जो लोग मुजाकरात करने गए हैं वो लोग जो हैं वो जो कार्रवाइयां करने वाली कुवतें हैं वो उनसे अलग थलग हैं।
अच्छा,
ऐसा नहीं है।
अच्छा, लेकिन जो इस वक्त اس وقت جو ہم میڈیا میں خبریں پڑھ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس موڑ پہ امریکہ اس بات چیت میں شامل نہیں ہو رہا ہے. امریکہ کے جو اخبارات ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید یہ بات چیت کوئی سنجیدہ نہیں ہوگی, یہ صرف ایک ملاقات کی ایک شکل ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے, پچھلے دنوں ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار جو تھے, جو افغانستان اور پاکستان کے امور سے متعلق تھے, ان کا بھی ایک بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی طالبان کے خلاف نہیں رہے. تو اس کا یہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو تھوڑا سپیس اس وقت امریکن فورسز کو حاصل ہے افغانستان میں, وہ اس کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ تو کسی کنفرنٹیشن میں نہیں ہے. جب تک ان کی فورسز تھیں تو وہ حملہ آوروں کو ریپلس کرتی رہی, لیکن ابھی مستقبل میں امریکہ کا اپنا کیا ایجنڈا ہوگا یہ قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا, کیونکہ امریکن جو ہیں ان کا یہ ہی ایک عہدیدار کی جانب سے اس بات کا اظہار کہ ہم تو کبھی بھی طالبان کے خلاف نہیں رہے, پچھلے دنوں ہی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی سلسلہ ان سے دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے طور پر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ابھی قطر جو ہے, اگر وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ قطر کی جو شیخ دم ہے, انہوں نے بھی کوئی امریکہ کی مرضی کے خلاف اس عمل کا آغاز نہیں کیا ہوگا.
جی نہیں, آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں اب امن ہو, اور بلکہ یہ جو ایک کونسل ہے پگواش, جنہوں نے اس طرح کی میٹنگ کو منعقد کیا ہے. اور لیکن جو اصل سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس وقت افغانستان کے طالبان وہ شرائط ماننے کو تیار ہیں جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ مانیں, اس سے قبل کہ امریکہ بھی ان بات چیت میں شامل ہو.
دیکھیں, اس میں تو یہ ہے نا کہ یہ تو ابھی جب مذاکرات شروع ہوں گے اور دونوں جانب سے جو شرائط ہیں جب وہ سامنے آئیں گی, تو اسی وقت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے طالبان کا کیا اس سلسلے میں وہ ہوگا, خیال ہوگا یا ان کا کیا موقف ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بھی ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ برسر پیکار رہے ہیں, تو اس مرحلے کو وہ بھی اپنے لیے ایک ریسپائٹ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اور اس مذاکرات میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں, یعنی اپنا ٹوٹل اوبلیٹ یعنی وہ خاتمہ ان کا ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مذاکرات میں کچھ اپنا حصہ یا کچھ اپنا رول جو ہے وہ طے کروا لے.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ صدر کرزائی کی نسبت اشرف غنی کی حکومت سے ان کے بہتر روابط ہیں؟
اس کی وجہ یہ کہ اشرف غنی کی اپروچ میں اور کرزئی کی اپروچ میں کافی فرق ہے. کرزئی جو ہے اس نے ایک بڑے کریٹیکل اور بڑے ہی خوفناک جو عرصہ تھا اس میں گزارا ہے, اور اب جب کہ اشرف غنی صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں, تو تب تک امریکہ نے افغانستان کی پولیس اور ایک بڑی تعداد میں فوج جو ہے وہ ٹرین کر دی ہے, جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو کسی حد تک جو ہے وہ سنبھال سکتی ہے. تو جب آدمی کے پاس جو ہے یہ اس قسم کی طاقت ہو, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر مذاکرات کی میز کے اوپر اس کا جو ہے وہ پلہ بھاری رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ معاملات جو ہیں ابھی جس انداز سے وہ ان کو چلانے جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب, وہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل موو ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جنگ جو ہے چاہے وہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو, ظاہر ہے تھکا دینے والی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے دونوں متعارف پارٹیوں کو کبھی نہ کبھی میز پر آنا پڑتا ہے. تو ابھی اس موقع کے اوپر قطر نے جو دونوں پارٹیوں کو اس سلسلے میں انگیج کیا ہے, تو لازمی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی ہے, تو تبھی وہ سامنے آئے.
اچھا جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں. تھینک یو.
مہربانی.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے فوج سے معافی مانگ لی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور پاکستان میں لوگ بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا ہم تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گی ایک ایم کیو ایم کے نمائندہ, ایک سندھی قوم پرست, اور پنجاب سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. میرا خیال ہے اس وقت فاروقی صاحب لائن پر ہیں, آپ کو خوش آمدید. جی خالد فاروقی.
جی جی
جی جی السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہماری ٹیم ابھی جمع ہوتی ہے, لیکن آئیے اسی حوالے سے آپ کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے پیمرا کے خلاف ایک نوٹس لیا ہے, کیونکہ پیمرا میں الطاف حسین کی جو تقاریر ہیں وہ سنی گئی ہیں, اور غالباً فوج کو حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اس سے اشتعال پھیل سکتا ہے. آئیے سنتے ہیں, یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی حالیہ مبینہ اشتعال انگیز تقریر کو براہ راست نشر کرنے پر 14 ٹیلی ویژن چینلز کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ الطاف حسین کی معذرت ایک بہتر اقدام ہے, مگر ملکی سلامتی اور قومی مفاد سے تعلق رکھنے والے معاملات نہایت حساس ہوتے ہیں, اور ایسے معاملات کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے غیر محتاط بیانات نہ صرف قومی اداروں کے وقار کو مجروح کرتے ہیں بلکہ ان سے عوام کے جذبات اور احساسات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی دفاع اور سلامتی کے ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے مسلح افواج کی ساکھ اور احترام کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ میڈیا کو بھی ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ضابطہ اخلاق کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے آئندہ اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ اور قومی مفاد کے منافی بیانات کی تشہیر نہ ہو. پیمرا نے اپنے نوٹس میں ٹیلی ویژن چینلز کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے فوری طور پر ایسا طریقہ کار وضع کریں اور لائسنس کے مطابق ڈیلے ڈیوائس لگائیں تاکہ نشریات کو کچھ توقف کے ساتھ نشر کیا جا سکے. پاکستان کے ایک سینئر صحافی محمد ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ ڈیلے ڈیوائس دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کے نشریاتی اداروں میں بھی استعمال ہوتی ہے.
ڈیلے ڈیوائس جو ہے دنیا میں ہر جگہ, ایون سیولائز سوسائٹیز میں بھی یہ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے ہر میڈیا آرگنائزیشن کی, اس ایڈیٹوریل پالیسی پہ عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی ریلے کرتے ہیں, براڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ ہماری پالیسی جو اناؤنسڈ پالیسی ہے یا ایسی پالیسی جو ہمارے ریڈرز ہیں, ویورز کو پتا ہے کہ یہ پالیسی اس آرگنائزیشن کی, تو ان تک جو بھی خبریں یا ویوز پہنچانی ہیں وہ ہماری پالیسی کے مطابق ہو, اس کے لیے ڈیوائس ضروری ہے. مثال کے طور پہ طالبان کا کوئی لیڈر مجھ سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی ایگزسٹنسی کو چیلنج کرے, تو میں اس کو جو پریزنٹ کروں گا اس کو اپنے انداز میں پریزنٹ کروں گا, میں اس کی ایمپیتھیٹک یا سمپیتھیٹک انداز میں نہیں پیش کروں گا اس کے آئیڈیاز کو, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیوائس ہو.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ کسی خاص تقریر کے رد عمل میں ہی پیمرا کو اپنے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کا خیال نہیں آنا چاہیے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کی طرف سے الطاف حسین کے بیان پر رد عمل میں کہا گیا تھا کہ عسکری قیادت کے خلاف اس طرح کے بیان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. دریاسنا ہفتے کو بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں الطاف حسین کے فوج سے متعلق بیان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی. ادھر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ ان کی تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھا گیا. بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیان کا مقصد کسی محترم ادارے یا حکومت کی توہین کرنا ہرگز نہیں تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ہم ایم کیو ایم اور سندھی قوم پرست رہنماؤں کی طرف آتے ہیں, لیکن خالد فاروقی صاحب آپ کے بھی علم میں ہیں کہ پچھلے دنوں جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں ایک ایس ایس پی تھے راؤ انور, بلکہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف ایک بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو را کی خفیہ ادارے ان کی حمایت کرتے ہیں. دوسری طرف ابھی ابھی کچھ دیر پہلے، دو گھنٹہ پہلے شاید، پتہ چلا ہے کہ ان کے قافلے پر حملہ ہوا. آپ ان چیزوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور ایم کیو ایم کے بارے میں جو پاکستان میں پرسپشن بن رہا ہے، میں تو اس جماعت کو بہت جینون جماعت سمجھتا ہوں. اس میں بہت ہمارے مڈل کلاس کے، ہمارے لوئر کلاس کے طبقے کے لوگ موجود تھے، اور یہ بڑے پاکستان کے بارے میں، پھر سب سے زیادہ سویلائز سٹی ہے، پڑھا لکھا شہر ہے، وہاں سے ان سب کا تعلق تھا. لیکن بدقسمتی سے جو پرسپشن بن گیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، اور جس کو کم کرنے کی کوشش بھی شاید نہیں کی جا رہی پازیٹیولی ایم کیو ایم کی طرف سے، وہ بڑا افسوسناک ہے. اور جس طرح کی بیان بازی جو پولیس افسر جن کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے کی، ایس ایس پی جو تھے وہاں کراچی کے ملے کے، تو ان کی یہ جورسڈکشن نہیں تھی، ان کو اس حد آگے نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو ڈائریکٹ بلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ ایک ریئیکشن بڑا فطری سا تھا، ایم کیو ایم کے کسی فرد کا یا پاکستان کی کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی الزام ہوتا تب بھی ان کا ریئیکشن بڑا فطری، اسی نوعیت کا ریئیکشن بڑا شدید ہوتا. لیکن جس طرح سے بے احتیاطی کے ساتھ اور اشتعال انگیزی میں، اور جس طرح ایک رو میں بہتے ہوئے الطاف صاحب نے جس طرح بیان دیا، جس طرح انہوں نے تقریر کی، یہ بھی میرے خیال میں کسی ملک میں شاید اس طرح اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ریاستی اداروں کو، آپ فوج کو، آپ کے جو جی جو منہ میں آئے، جو جی چاہے آپ وہ سب کچھ کہہ دیں. تو اداسا نے جو تقریر کی ہے، میرے خیال میں وہ تمام ان تمام حدود کو جو ان سے پہلے ان کے اپنے کو بنائے ہوئے بیریئر ہوں گے ان کو بھی کراس کر گئے. تو یہ ایک عام شخص کے طور پہ جو ایم کیو ایم کا ہمدرد بھی ہے، میرے جیسا شخص جو پنجاب میں بیٹھا ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے ایم کیو ایم کے جو مقاصد ہیں ان سے بڑی ہمدردی رہی ہے ہمیشہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ان کا طریقہ سیاست ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے انہوں نے غلبے کی سیاست جو ہے کراچی میں وہ شروع کر رکھی ہے، یہ ایک افسوسناک طریقہ ہے. اس سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے. کراچی ایک کمرشل ہب ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں، بالخصوص مسلم ممالک میں. وہاں پہ دیکھیے ہر ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی اس میں کوئی مجھے ایسا کوئی یہ نہیں نظر آتا کہ ایسا ناممکن ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی سازش، پاکستان میں ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے. پاکستان خود ایک انتشار کا شکار ملک ہے. یہاں پہ جس حد تک ممکن ہوتا الطاف صاحب کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. میں ان کی یہ جو انہوں نے تقریر کی، ایس ایس پی کے ایک چھوٹے رینک کے افسر کو اس کے خلاف محکمانہ کاروائی ہونی چاہیے، جو بھی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن الطاف حسین نے جس طرح سے وہ تقریر کی، اسے میں اپنی اگر صحافی نقطہ نظر سے دیکھوں تو میں اس کو اشتعال انگیز بھی کہوں گا، میں اسے بے احتیاطی بھی کہوں گا. اس میں انہوں نے فوج کو رگیدا ہے، بری طرح سے انہوں نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں.
جی،
یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.
جی، فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی ہیں اور عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو ہیں. ہم دونوں حضرات کو سننا چاہیں گے، لیکن ابتدا کرتے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سے. جی خالد مقبول صدیقی، آپ کو خوش آمدید. خالد مقبول صدیقی جی، ان کی تصویر تو آ رہی ہے اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، امید ہے وہ ہمیں سن بھی سکتے ہیں.
جی،
تو بنیادی طور پہ ہم آپ سے تشریح چاہتے ہیں الطاف حسین کے بیان کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کی خفیہ ادارے رو کو ایم کیو ایم کی مدد کرنی چاہیے. یہ بتائیے کہ کس تناظر میں یہ بات کی گئی تھی؟
انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کی ہے. ان کی تقریر کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے، الزام یہ لگایا گیا کہ ایم کیو ایم کو رو کی مدد حاصل ہے، اگر رو کی مدد حاصل ہوتی تو کیا وہ مدد مانگ رہے ہوتے؟ انہوں نے طنز کیا ہے ان تمام لوگوں پہ، گزشتہ 20 سال سے مستقل یہ الزام ایم کیو ایم پہ لگائے جا رہے ہیں، قائد تحریک پہ لگ رہا ہے، ہمارے پاس دیناپور کے نقشے نکالے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ تمام وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام لگائے گئے الزامات ہر سطح پر یہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے، عدالتوں نے ہمیں بری کیا. وہ لوگ جنہوں نے الزامات لگائے تھے انہوں نے آ کے 15-15 16-16 17-17 سال بعد آ کے تردید کی اس کی، اب تو تھم
سمجھانا چاہیے تھا نا یہ سلسلہ. اور آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بات؟
اچھا
ان کے بارے میں.
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے, جی 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 جی, یہ جو ایک نقطہ آپ نے اٹھایا خالد صاحب, یہ اس ایک نقطے پہ ہم سندھی قوم پرست رہنما جو کہ وکیل بھی ہیں ایاز لطیف بلیجو کو سنتے ہیں. آپ کی بات پر ابھی ہم آتے ہیں.
جی اس طرح مانگی جاتی ہے کہ پبلکلی مانگی جاتی ہے کیا؟ را سے اگر مانگنی ہو کبھی ایم کیو ایم کو تو ٹیلی ویژن پہ آ کے مانگیں گے کیا؟
اچھا
ان کی تقریر کو حاضر کرنا چاہیے تھا, وہ کیا بات کر رہے ہیں.
اچھا
اور انہوں نے یہ تنزیہ بات کی ہے پاکستان کے معاشرے پہ بھی, میڈیا پہ بھی, اور وہ لوگ بھی جو صاحب اقتدار ہیں.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ایاز لطیف پلیجو, آپ وکیل بھی ہیں, یقیناً جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات الطاف حسین نے سنجیدگی سے کہی تھی تو کچھ شواہد ہوں گے آپ کے پاس, وہ کون سے شواہد ہیں؟ جی
تین پہلو ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ را ان کے الفاظ پہ لوڈڈ بات تھی نا, اس میں بات تھی ایک پریزمپشن کی بات بھی تھی اور ایک ایڈمیشن بھی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ را ہماری مدد کرے, انہوں نے کہا کہ را اب ہماری کھل کے ایک بار ہماری کھل کے مدد کر کے تو دیکھو, یعنی آپ چھپی ہوئی مدد تو کرتے ہیں, ایک دفعہ ہمیں کھل کے ڈسکریٹ نہ ہو ظاہر ضرور آ کے مدد کریں تو پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. اور وہ آرمی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جیتتے ہیں یا ہم جیتتے ہیں, تو انہوں نے لفظ زور دیا را ہماری کھل کے مدد کرے. دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس تقریر میں انہوں نے کراچی کے لوگوں کو کہا, جو پرامن لوگ ہیں اردو بولنے والے, بڑی پرامن کمیونٹی ہے, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ سب فوجی ٹریننگ کریں, کلفٹن جائیں, ہتھیار چلانا سیکھیں. تیسری بار انہوں نے کیا کہی کہ سندھیوں, پنجابیوں, پشتونوں, بلوچوں, سرائکیوں سب کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جوتے چاٹنے والے تھے انگریزوں کے اور ہم آئے, ہم نے آ کے پاکستان کو آزاد کرایا, ورنہ یہ سب جوتے, ہم سب جوتے چاٹنے والے تھے, ہمارے آبا و اجداد سندھی بلوچ پشتون سرائکی سب جوتے چاٹنے والے تھے, ہمارے بھائیوں نے آ کے آزاد کروایا. اس پہ ان کا یہ فرض یہ کرتے ہیں ہمارے بھائی ایم کیو ایم والے, ان کو پتا نہیں ہے کہ اگر سندھ اسمبلی قرارداد پاکستان منظور نہ کرتی, پنجاب اسمبلی منظور نہ کرتی تو پاکستان کہاں پہ بناتے, یہ اجمیر میں بناتے, یو پی میں بناتے, سی پی میں بناتے. اور دوسری بات,
جی 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 جی, آپ کو ہم نے سن لیا, آپ کو ہم نے سن لیا پلیجو صاحب, آپ کو ہم نے سن لیا خالد مقبول صدیقی. اگر یہ بات طنز میں بھی کہنا تھا تو میڈیا کے سامنے آ کر کہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی غیر سنجیدگی سے انہوں نے ابھی ساری بات کی ہے فلیجو صاحب نے. معاملہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جو انہوں نے بتایا, الطاف بھائی نے تو اپنی تقریر میں خصوصی طور پہ بتایا, خصوصی طور پہ جی ایم سید صاحب کا نام لیا, سندھ اسمبلی کا نام لیا, ان کے ووٹ کا نام لیا, پھر بھی یہ بات کر رہے ہیں ان کی اسی دن کی تقریر میں, اسی رات کی تقریر پہ جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے. اور یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے, ہم پاکستان کو کسی طرح سے بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے, بکھرنے نہیں دیں گے. ان کی تقریر کا اینڈ اس پہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نہیں کہا, بالکل جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی بات کو ٹوسٹ انہوں نے نہیں کہا, نہ سندھیوں کو کہا, نہ بلوچی کو کہا, نہ پنجابی کو کہا, نہ پٹھانوں کو کہا, سرائیوں کو. انہوں نے ان کے اوپر جو وڈیرے مسلط ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا. انگریزوں نے پاکستان جو ہے بنا کر ان کے حوالے نہیں کیا, غریب سندھیوں کے.
خالد مقبول صدیقی, میں نہیں چاہتی کہ کوئی جھگڑا ہو, لیکن
جو ساتھ بھی ہے
خالد مقبول صدیقی, آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی اگر بات ہے بھی تو بہت ہی ایک سیریس بات ہے, اگر فرض کیجئے الطاف حسین نے کوئی غلطی نہیں کی تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی کیوں مانگ رہے ہیں
انہوں نے؟ یہ اچھا انہوں نے بالکل
نہیں, تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں یہ بتائیے.
ہاں وہی بتا رہا ہوں, انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے, پہلے رابطہ کمیشن کی وضاحت کی تھی, پھر یہ الطاف بھائی نے کہا اگر میرے بیان کو غلط سمجھا گیا اور کسی کا دل دکھا ہے اس سے, کسی کو لگا ہے اس کی توہین ہوئی ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی وضاحت بھیج چکے تھے, اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے تھے اور یہ والی بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بات اضافی کہہ دی گئی ہو اور کسی کو برا لگا ہے, تو معافی, اس معافی کو اس کے بجائے کہ اس کو بڑاپن سمجھا جاتا, اس کے اوپر بھی شکایت ہے, اس کے اوپر بھی ناراضگی ہے, اس کے اوپر بھی تنقید ہے.
آپ کا ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے. ایاز لطیف پلیجو جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے جواباً؟
میں دیکھیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اپنی ملیٹنٹ سیاست ختم کرنی ہوگی. تقاریر پہ سیاست نہیں ہوتی. کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم برداشت پیدا کریں, ٹالرنس پیدا کریں. ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرنا ہوگا. پاکستان کے تمام لوگوں کو دہشت گردی ہمارے سر پہ مند لا رہی ہے, انتہا پسندی سر پہ مند لا رہی ہے, اور ہم لوگوں کو بجائے انتہا پسندی کے سامنے کھڑے ہونے کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کر رہے ہیں, اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور الطاف حسین صاحب برطانیہ میں بیٹھ کے لنڈن کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں وائلنس پھیلانے کے لیے لوگوں کو ان کی ترغیب نہ دیں, اور پاکستان کی ریاست کے حوالے سے جو شکایتیں وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ کے رکھیں, سنجیوں کے ساتھ شکایتیں یہاں آ کے رکھیں. وڈیروں کے خلاف بولتے ہیں, 40 سال سے وڈیروں کے اقتدار میں شریک ہیں. پیپلز پارٹی سے ابھی ان کی باتیں چل رہی ہیں, رحمان ملک اور زرداری صاحب سے ملتے رہتے ہیں. عام سندھی, بلوچ, پشتون اور پنجابی کو ٹارگیٹ کرنا بند کریں.
بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو, اور ان کے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی. خالد فاروقی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع امریکہ کا ہے. یہاں جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ بالٹیمور کا شہر جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً 40 میل دور ہے, وہاں فسادات ہوئے ہیں, اور وہاں کے جو سیاہ عوام ہیں انہوں نے پچھلے دنوں خاصی وہاں پر لوٹنگ کی, گاڑیوں کو جلایا. اور واقعہ ہوا تھا ایک سیاہ فام شخص فریڈی گرے کا, اور اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان پر پولیس نے تشدد کیا, جس کی وجہ سے سیاہ فام جو آبادی ہے وہ خاصی ناراض رہی. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے سیاسی تجزیہ کار طفیل احمد ہیں, جو کہ کمیونٹی میں بھی خاصے کوشاں رہتے ہیں. اور طفیل صاحب, آپ کو خوش آمدید. جی طفیل احمد صاحب,
جی
شکریہ آپ کے آنے کا. ہمارے ساتھ پاکستان سے خالد فاروقی ہیں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے. لیکن بنیادی طور پہ آپ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اب جو وہاں کے بالٹیمور کے سیاہ فام لوگ ہیں ان کی ایک جیت ہوئی ہے, کیونکہ وہ 6 پولیس اہلکار جن پر شبہ تھا کہ انہوں نے ایک سیاہ فام مرد فریڈی گرے کو پر تشدد کیا, ان کو اب سزا دی جا رہی ہے. اور ان کو غالباً سزا دی جائے گی کیونکہ ان کو قصوروار پایا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ یہاں ختم ہوگا, یا پولیس کی طرف سے بھی جو ہے کچھ پہل ہوگی کہ نہیں ہم قصوروار نہیں ہیں؟
نہیں, پولیس کی طرف سے ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے آلریڈی بیان آ گیا ہے کہ یہ جلدی میں فیصلہ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے, اور ہم اس کے خلاف کریں گے, اور یہ ثابت نہیں ہو پائے گا وغیرہ وغیرہ جو طریقہ ہوتا ہے ان کا. لیکن بہرحال جو جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس نے آلریڈی ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ اس کو انہوں نے ہوموسائڈ کے نام سے کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ لوگ ان کی موجودگی میں ان کے قبضے میں جو تھے اس وقت اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی, اور فریڈی گرے جو ہے وہ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اصل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیس فورس جو بالٹیمور میں گھومتی رہتی ہے اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ملے تو اس کو پکڑ لو. تو یہ بچہ جو تھا یہ اس علاقے میں گھوم رہا تھا, اور ایک پولیس جو سائیکل کے اوپر چلتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا, اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور پولیس افسروں کو بلا دیا. یہ بھاگتا رہا, اس کو گرا کر کے پھر سب نے پکڑ کر کے ہینڈ کف کیا, گاڑی میں ڈالا, گاڑی میں اس کو سیٹ بیلٹ بھی नहीं बांधी, ऐसे ही डाल दिया, वो गिर गया, उससे उसकी कमर जो थी वो कहते हैं जिस वक्त उसको हैंडकफ किया उसके पीछे बैक पे अपनी एक पुलिस अफसर ने अपना पैर डाला और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि शायद उसकी स्पाइन बेचारी टूट गई होगी या कुछ हुआ होगा, और वो मुस्तकिल डॉक्टरों के लिए और मेडिकल हेल्प चाहता था लेकिन इन लोगों ने उससे कुछ प्रोवाइड नहीं किया और उसी हालत में उसको कई आधे घंटे लग गए इसको वहां तक अस्पताल तक ले जाने में। फिर उसको जब उन्होंने उतारा तो वो ऑलरेडी उसको हार्ट अटैक हो चुका था और उसको उस हालत में दाखिल किया गया और बाद में वो मर गया। तो इस वक्त जो उस शहर का हाल है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि आज कई शहरों में मजाहरे हो रहे हैं और सॉलिडेरिटी के लिए हो रहे हैं इस शख्स के लिए कि हम इसके साथ हैं और जो कुछ हुई बड़ी नाइंसाफी हुई है और जो पूरा सिस्टम है हमारे मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको ओवरहाल किया जाए, इसको बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात न होने पाए।
तुफैल साहब, आप जानते हैं मामला खासा पेचीदा है, आपके भी इल्म है कि बाल्टीमोर में कई तरह के माफियाज हैं कहा जाता है, और हमने भी CNN पे देखा, दीगर मीडिया में देखा कि जिस दिन लूटमार हुई तो वो दुकानों में दाखिल हुए, उन्होंने सामान चोरी किया, उन्होंने गाड़ियों को आग जलाया। कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तशद्दुद होता है वो सियाफ आम लोग अपने ही लोगों पर करते हैं, इसके बारे में बताइए आप इसको किस तरह देखते हैं?
नहीं, होता ये है कि हर सोसाइटी में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उसमें एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो इससे फ़ायदा उठाता है, वो चोर चमा होते हैं, गलत किस्म के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको मौका मिल जाता है जब इस किस्म के एजिटेशन होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद वो CVS स्टोर था बाल्टीमोर में बहुत बड़ा, उसको बर्न डाउन कर दिया और चीज़ें लूट रहे हैं, दुकानों से लूट रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट सोसाइटी का है जो ये इस किस्म की कामों में इन्वॉल्व होता है और वो रहता है और ये हरकत करता है। ऑब्वियसली उसकी वजह से ही कर्फ्यू हुआ, उसी की वजह से सारी पुलिस फोर्स आई उसको टैकल करने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन इस वक्त वो अमन अमान हो गया, वो जो लोग जो एलिमेंट था वो गायब हो गया है और अब इस वक्त बिल्कुल पीसफुल है बाल्टीमोर और लोग मुख्तलिफ लोग हर किस्म की इमारत उनको खाना या शेल्टर जो भी प्रोवाइड करना है, हम लोग भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही पेश है इस मामले में और हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 20,000 pounds खाना जमा करके गरीबों में तकसीम किया है, तो हमसे फिर कहा गया कि आप हमारी मदद करें, तो इंशाल्लाह कल हम एक बहुत बड़ा पिकनिक कर रहे हैं जिसमें हमारे सारे मुसलमान आएंगे और वो सब खाना लाएंगे, हम सब डोनेट करेंगे बाल्टीमोर में मंडे मॉर्निंग को, और जो कुछ भी पैसे जमा होंगे वो भी देंगे, हर तरह से हम उनकी हेल्प कर जो भी कर सकते हैं हम करेंगे उनकी।
फारूकी साहब आप हमारे साथ हैं?
जी,
शुक्रिया आपका। ये बताएं आप देख रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त किस तरह के हालात हैं और अमेरिकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि एक तरफ पुलिस की अमलदारी जो है उसको रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि सियाफ आम अफराद के खिलाफ तासुब पाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका किस तरह इस मामले को डील कर रहा है?
देखिए, मुझे तो अमेरिका में जो जस्टिस है, सिस्टम है इंसाफ का, उस पर पाकिस्तान की निस्बत या हमारे एशियन कंट्रीज जो है इनकी निस्बत बहुत ज्यादा यकीन है, इसलिए कि वहां पे बहरहाल इंसाफ जो है वो किसी ना किसी शक्ल में बेहतर तरीके से मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप देखेंगे, मैं इसका थोड़ा सा मुआवजा अगर पाकिस्तान से करता हूँ तो वो ये है कि यहाँ आपको हर शहर ही बाल्टीमोर नजर आता है और यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी, वो सफेद फार्म ना हो, स्याह फार्म ना हो, कुछ भी ना हो, आम कॉमन पाकिस्तानी जो है उनके साथ पुलिस का रवैया इसी तरह का होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि अमरीका में जो अमरीकी हुकूमत है उस पर अगरचे ये इल्जाम लग सकता है कि वो उस तरह से अपने स्याह फार्म बाशिंदे जो हैं उनकी तरक्की के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकी अब तक अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद, जिस तरह के वहां पे दूसरे सफेद फार्म तरक्की कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे अमेरिकी हुकूमत इकदाम करती है उसमें यकीनी तौर पर ये गुंजाइश पैदा होती रहेगी। तो ये लोग जो हैं, जो स्याह फार्म हैं, इनकी जो मशागिल दूसरे हैं जिसमें वो शायद एजुकेशन की तरफ उस तरह से नहीं आए, रोजगार की तरफ उस तरह से नहीं आए, ये अगर अपने आप को खुद भी अपने अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो
یقینی طور پہ یہ معاشرے کے زیادہ ایک ذمہ دار شہری بھی بنیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب اکثر اس طرح کے جو فسادات کی خبریں جب امریکہ جیسے ملک جاتی ہیں تو اس میں سیاہ فام باشندے زیادہ انوالو ہوتے نظر آتے ہیں. تو لیکن مجھے اس بات پہ ضرور یقین ہے اور باقی دنیا کو بھی اس پہ یقین میرے خیال میں رکھنا چاہیے. اس میں کوئی محض امریکہ کے لیے حمایت نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور ہے کہ جن لوگوں نے ایک سیاہ فام سے یا ایک کسی سفید فام سے بھی کہیں پہ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے, کسی کی ڈیتھ کہیں ہو جاتی ہے ایسے کسی واقعے میں, تو ان ذمہ داروں اس کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملتی ضرور ہے اور اس طرف جو سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا یقین اسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی جو واقعہ ہوا جس طرح سے انہوں نے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی ہے, جس طرح سے انہوں نے پولیس کو انڈر انویسٹیگیشن وہ لے کے آئے ہیں, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں جیسے ابھی تو فیصل صاحب بتا رہے تھے تو وہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ حالات جو ہیں وہ یقینی طور پہ بہتر ہوں گے.
تو فیل صاحب ہمارے پاس دو منٹ ہیں لیکن آپ بتائیں, کیونکہ آج ریپبلکن ٹیڈ کروز نے کہا ہے کہ کیونکہ امریکہ میں اس وقت ایک سیاہ فام صدر ہیں لہٰذا اس طرح کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں, یعنی وہ بات انہوں نے کہی جو شاید بہت سارے لوگ سوچتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے کہ شاید صدر اوباما کے دور میں جو سیاہ فام آبادی ہے ان کو ڈھیل دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ ڈھیل تو نہیں دی گئی ہے اور انہوں نے کوئی بیان بھی ایسا نہیں دیا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ڈھیل دی گئی ہے. وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح طرح سے بیہیو کریں, کوئی غلط کام کریں گے تو پولیس آپ کو پکڑے گی, آپ کے ساتھ سوائیں ہوں گی. لیکن ہوا یہ ہے ریسنٹلی کہ چند کیسز ایسے ہوئے ہیں بلیک لوگوں کے ساتھ کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ان کی جو, یعنی کہ جیسا کہ وہاں مائیکل براؤن کا جو کیس ہوا کہ اس کو 5 مہینے کے بعد ساروں کو بری کر دیا گیا, کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. تو پورا نظام جو ہے ہمارے یہاں کا ابھی اتنا بہتر نہیں ہے جیسے کہ فرگوسن کے اندر جو پورا علاقہ تھا وہ کالا تھا لیکن ساری پولیس فورس جو تھی وہ وائٹ تھی, سارے کاؤنسل کے ممبر لوگ وائٹ تھے. تو ان سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوئی انصاف کریں گے وہاں کے اوپر؟ لیکن بہرحال یہ پاکٹس ہیں امریکہ میں ابھی تک ہیں اور دھیرے دھیرے بہتر ہو رہے ہیں, امپروو ہو رہے ہیں. اوباما یہ سمجھتے ہیں کہ میں بلیک آدمی ہوں, اگر میں نے کوئی اس قسم کی بات کی تو اس سے بہت زیادہ انتشار ہو جائے گا, لہذا انہوں نے بڑی خاموشی سے ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے اور کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کہ کام جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ مشتعل ہو جائیں یا اس قسم, بلکہ ان کو شکایت ہے کہ اوباما کے آنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ فیسلٹیز ان کو کچھ بھی نہیں ملی, ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے اور اسی طرح سے لوگ بہت زیادہ ناراض بھی ہیں ان سے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے اس کی مدد کی ہے یا ان کو کوئی شے ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں.
بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ میں فلاحی رہنما طفیل احمد, جبکہ پاکستان سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی کو, ان کے ساتھ تھے عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ فاٹا کے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے برائن مرکولے اور جیکسن وٹس, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی